أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، ہم زمین کے مستضعفین اور محرومین کو امامت عطا کریں گے اور انہیں زمین کی وراثت عطا کریں گے. یہ وعدہ خدا اس وقت مکمل ہوگا، پوری زمین کی وراثت مستضعفین کے ہاتھ میں ہوگی، وہ پوری زمین کی امامت مستضعفین کے ہاتھ میں ہوگی جب حضرت بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہوگا. لیکن اس امامت و وراثت کا آغاز ظہور سے پہلے کرنا ہوگا، چونکہ ظہور کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ جب تک اس امامت و وراثت کا آغاز نہیں ہو جاتا اس کی تکمیل کے لیے ظہور نہیں ہوگا. ظہور آغاز کے لیے نہیں بلکہ تکمیل کے لیے ہے، اور جب تک امت اسلامی اس سلسلے کا آغاز نہیں کرتی اور اسے قابل تکمیل مرحلے تک نہیں پہنچاتی ظہور نہیں ہوگا. ظہور کے بارے میں و انتظار کے بارے میں و غیبت کے بارے میں بہت کچھ آراء و افکار و خیالات لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اور ڈالے گئے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں، نہ حقیقت امامت کے ساتھ سازگار ہیں وہ، نہ حقیقت ظہور و حقیقت انتظار کے ساتھ. عام طور پر زیادہ علامات ظہور بیشتر بیان کی جاتی ہیں. روایات کے اندر زمانہ ظہور کی کچھ علامات ذکر کی گئی ہیں. ان علامات میں سے کچھ اس وقت موجود ہیں، کچھ ماضی میں موجود تھیں، کچھ ممکن ہے آئندہ آنے والے زمانوں میں موجود ہوں. علامات کا وجود میں آ جانا ظہور کے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ علامات شرط ظہور نہیں ہے، علامت ظہور ہے. علامت سبب نہیں ہے، شرط نہیں ہے. جس طرح گرمی کی علامات میں سے برفوں کا پگھلنا ہے، گرمی موسم گرما کی علامات میں سے سبزہ اگنا ہے، موسم گرما کی علامات میں سے گرم ہواؤں کا چلنا ہے یا پھل لگنا ہے، یہ علامات موسم گرما ہیں، اسباب نہیں ہے موسم گرما کے، شرط نہیں ہے موسم گرما کی. موسم گرما اس وقت آتا ہے جب موسم گرما کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کی شرائط جب حاصل ہو جائیں، نہ کہ علامات. ٹھیک ہونے کی، شفا پانے کی کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں شفا پانے کے سبب نہیں ہیں، اسباب اور ہیں، شرائط اور ہیں. ممکن ہے علامات بیسیوں دفعہ پوری ہو جائیں اور ظہور نہ ہو. البتہ بہت ساری علامات ایسی بھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اصلاً علامت نہیں ہیں، وہ بنا لی گئی ہیں. بہت ساری علامات درست ہیں لیکن ان علامات کو تطبیق کرنا کہ آیا یہ واقعاً اس وقت وہ علامت موجود ہے، پوری ہے یا پوری نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. دراصل جو چیز ظہور کے لیے شرط ہے وہ ہمارا امت بننا ہے، امت بن کر حرکت کرنا ہے نظام امامت کی طرف، اور اس کا آغاز کرنا ہے، اور آغاز کر کے اس کو اس مرحلے میں پہنچانا ہے جہاں تکمیل کے لیے ظہور ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم بیٹھے رہیں اپنے ابتدائی کام بھی چھوڑ چھاڑ کر اور صرف ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں، جبکہ ہم نے نظام امامت و سلسلہ وراثت مستضعفین کو تکمیلی مرحلے کے قریب پہنچایا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور آخری مرحلہ پہلے مرحلے میں جا رہے ہیں ہم، یہ ہماری خطا ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ماہ شعبان کے آغاز میں اپنی ایک تقریر میں بہت عالی نکات اس موضوع سے متعلق، مہدویت و فلسفہ مہدویت سے متعلق بیان فرمائی ہیں، جو اس ماہ کے مشرب ناب میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. یعنی ماہ شعبان کا جو شمارہ ہوگا اس کے اندر رہبر معظم کی یہ فرمودات جو مہدویت کے متعلق ہیں موجود ہیں. ابھی ایک عزیز نے سوال بھی لکھ کے دیا ہے کہ آپ کے اس میگزین میں میں جگہ جگہ ناب کا لفظ پڑھتا ہوں، مشرب ناب، سخن ناب، روح ناب، کلام ناب، ناب کا کہتے ہیں، مجھے معنی نہیں آتا. پہلے چار شمارے، یہ قطعاً انہوں نے نہیں پڑھے جس عزیز نے سوال کیا ہے، پہلے چار شمارے اسی اصطلاح کی وضاحت میں تھے اور ان میں ناب کی اصطلاح بیان کی گئی ہے. ناب فارسی لفظ ہے، خالص کو کہتے ہیں، خالص چیز جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو. مشرب چشمے کو کہتے ہیں، جہاں صاف و شفاف پانی ہو پینے کا، خالص جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور اصطلاح میں مشرب مسلک کو کہتے ہیں، مکتب کو کہتے ہیں، مذہب کو کہتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو اصطلاح بیان فرمائی، اسلام ناب یعنی خالص اسلام، حقیقی اسلام جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو. چونکہ ان 1400 سال میں ہر فرقے نے اور ہر کلچر نے اور ہر قوم نے اسلام کے اندر بہت کچھ ملا دیا ہے، اپنے آداب و رسوم، اپنی عادتیں، اپنے خیالات، شاعروں کی شاعری، تخیلات، یہ سب آہستہ آہستہ دین و مذہب بنتے گئے ہیں. لہذا اسلام ناب نہیں رہا، ملاوٹ بن آ گئی ہے اس کے اندر. اس لیے امام نے اس حقیقی اسلام کو دوبارہ سے بیان کیا قرآن و سنت اور منابع دین کی روشنی میں، اور اس حقیقی اسلام کا نام رکھا اسلام ناب. ملاوٹ والا اسلام، جس اسلام میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کچھ علاوہ ڈال دیا گیا ہے، کچھ اس میں سے نکال لیا گیا ہے، وہ اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، اسلام خالص و اسلام ناب، اس میں بشر کی ہر ضروری چیز، بشر کی ہدایت کی ہر ضروری چیز موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ سمجھنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے، تبلیغ کرنے والوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے بھی کچھ ڈال دیا، اور جو کچھ اس کے اندر تھا انہیں پسند نہیں تھا وہ نکال دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ جس طرح آج ہم دیکھیں اگر مسلمانوں کو، مختلف ملتوں کو، مختلف علاقوں کے اندر کسی نے اسلام کا ایک کونا پکڑا ہوا ہے، کسی نے دوسرا کونا پکڑا ہوا ہے، کسی نے تیسرا کونا پکڑا ہوا ہے، اور مکمل اسلام، جامع اسلام، حقیقی اسلام نظر نہیں آتا۔ کسی نے عبادتیں پکڑی ہوئی ہیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیا ہے، کسی نے رسومات پکڑی ہوئی ہیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیا ہے، کسی نے خدمت خلق کو پکڑ لیا ہے، باقی سب کچھ چھوڑ دیا ہے، کسی نے عرفان و معنویت کو پکڑ لیا ہے، باقی چھوڑ دیا ہے، کسی نے اخلاقیات کو پکڑ لیا ہے، باقی کچھ چھوڑ دیا ہے، کسی نے ظاہر لے لیا، باقی چھوڑ دیا۔ جبکہ اسلام ایک جامع حقیقت کا نام ہے جس کے اندر انسانی ضرورتیں ساری موجود ہیں، تمام انسانی ضرورتیں ہر نسل کی، اور جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ اسلام کے اندر نظام موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے کو نظام چاہیے، سسٹم چاہیے، اور اسلام نے پہلے نظام پیش کیا ہے، بعد میں اس نظام کے قوانین اور احکام بیان کیے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے احکام لے لیے، نظام چھوڑ دیا، کچھ نے قوانین لے لیے، نظام چھوڑ دیا، کچھ نے رسومات لے لی، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ آج ہم اگر اپنے ملک میں دیکھیں تو رسومات اسلام، وہ رسومات بھی جو اکثر اسلام نے نہیں بیان کی، ہم نے خود بنا کر اسلام سے منسوب کر دی ہیں، ان رسومات کو ہم نے اسلامی رسومات کا نام دے دیا ہے۔ ہر کلچر میں ایسے ہیں، انسان کچھ لیتا ہے، اس سے کچھ دیتا ہے۔ پانی کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پانی خداوند تبارک و تعالیٰ نے خالص و ناب پانی آسمان سے اتارا ہے، بارش کی صورت میں، برف کی صورت میں ناب پانی اترتا ہے زمین کے اوپر۔ یہ ناب پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے، جھیلوں کے ذریعے سے، ندی نالوں کے ذریعے سے، چشموں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ہم اسے استفادہ کرتے ہیں، پانی ہمیں پاک کرتا ہے، ہم پانی سے اپنا لباس پاک کرتے ہیں، ہم پانی سے اپنا جسم پاک کرتے ہیں، ہم پانی سے اپنا گھر پاک کرتے ہیں، پانی سے اپنا برتن دھوتے ہیں، ہر چیز صاف کرتے ہیں پانی سے، ہمیں صفائی دے جاتا ہے۔ لیکن ہم پانی کو آلودگی دیتے ہیں۔ صاف و شفاف و ناب پانی ہمارے گھر میں آتا ہے، لیکن جب نکل کر جاتا ہے تو آلودہ و بدبودار، چونکہ ہم نے اپنی میل کچیل اس کے اندر ڈال دی ہوتی ہے، اپنا پسینہ اس کے اندر شامل کر دیا ہوتا ہے، اپنی کچن کی گندگی اس میں ڈال دی ہوتی ہے، اپنے واش روم کی، باتھ روم کی گندگی اس میں ڈال دی ہوتی ہے، اپنے برتنوں کی گندگی اس کے اندر ڈال دی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہی پانی جب ہمارے گھر سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے، اب دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، سونگھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ چونکہ پانی نے انسان کو دھویا ہے، انسان نے پانی کو آلودہ کیا ہے۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے دین پاک و صاف و ناب، دین پاک ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہماری روحوں کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے گھروں کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے اعمال کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے حواس کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے سوسائٹی کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے نظام کو پاک کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ پاک ترین دین عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ دین جب ہمارے ہاں آ جاتا ہے، ہمارے ممبروں سے جب گزرتا ہے، ہمارے مسجدوں میں جب گزرتا ہے، ہمارے گھروں سے جب گزرتا ہے، اس میں ہماری رسومات شامل ہو جاتی ہیں، ہمارے خیالات شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے رجحانات شامل ہو جاتے ہیں، ہماری خواہشات شامل ہو جاتی ہیں، ہمارے احساسات شامل ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام بن جاتا ہے. شعرا شعر لکھتے ہیں، اپنا تخیل پیش کرتے ہیں، خیالی مضمون باندھتے ہیں، لیکن سننے والے اس کو اسلام سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں کہ یہ عین اسلام ہے. اس لیے ناب اسلام کی ضرورت ہے، ناب اسلام. ہم پانی پینے کے لیے کسی کے گھر کا گندا پانی اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے. اگر ایک آدمی نہائے اور اپنا پسینہ پانی میں ڈال کے پھر وہ جگ میں بھر کے ہمارے گھر بھیج دے کہ یہ آپ استعمال کریں، اس کو ہم کریں گے اس کو استعمال؟ کسی کے باتھ روم کا پانی جمع کر کے آپ اپنے باتھ روم میں استعمال کریں گے؟ کسی کے نہائے ہوئے پانی سے، وہ آدمی نہائے پانی کو ٹب میں جمع کر لے، جس کو غسالہ کہتے ہیں، یہ غسالہ ٹب میں جمع کر کے آپ کو دے دے کہ اب آپ نہائیں اس سے، جس میں اس کے بدن کی میل کچیل پڑی ہوئی ہے، جس میں صابن شیمپو پڑا ہوا ہے، جس میں اور الا بلا پڑی ہوئی ہے، اب وہ مجھے دیتا ہے کہ آپ بھی نہو اس سے، ہم نہائیں گے اس سے، استعمال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اب یہ خالص پانی نہیں رہا، یہ نہیں مجھے دھوئے گا، یہ اور آلودہ کرے گا، اس کی بیماریاں مجھے بھی لگ جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر ایک سے اسلام نہیں لے سکتے، ہر اسلام بھی ہم نہیں لے سکتے. اسلام خالص، اسلام ناب، اسلام حقیقی، جو بشری آلودگیوں سے پاک ہو. ہر سرزمین پر کچھ نہ کچھ رسومات اسلام کا حصہ ہیں، اسلام کے اندر داخل کر دی گئی. امام نے آ کر ان رسومات کو اور ان خرافات کو سب کو الگ کیا، اور غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں تھیں کہ بہت ساری چیزیں جو جزء اسلام تھی اسلام سے باہر، مثلا نظام سارے عین اسلام تھا لیکن اسلام پڑھنے والوں نے، اسلام سمجھانے والوں نے نظام سارے باہر کر دیے احکام پڑھ کے، اور احکام کو کہا یہی صرف اسلام ہے، باقی یہ ناب نہیں تھا، یہ تو اسلام کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے. ناب اسلام وہ ہے جس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہو جو اللہ نے بیان کی ہے، اور ہر وہ چیز اس سے باہر ہو جو خدا نے اس میں نہیں بیان کی. ناب اس وجہ سے امام نے اس کا نام رکھا، اور یہی نام علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں اس مکتب کے لیے رکھا کہ بشر کو کیا چاہیے. اسی میگزین کے ٹائٹل پہ ایک شعر لکھا ہوتا ہے اگر غور فرمائیں فارسی میں، چبایت ماردرا. یہ البتہ اقبال کے فارسی کلام میں نہیں ہے، اقبال کے اردو کلام میں یہ موجود ہے، چبایت ماردرا. ظاہر نظم جو ان کی طلوع اسلام ہے اس کے اندر یہ شعر ہے، چبایت ماردرا پب اے بلندی، کہ کل ہم نے اس کی گفتگو کی تھی. ایک مرد کو کیا چاہیے؟ ایک مرد کو مرد کامل بننے کے لیے، مرد بننے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ مرد بننے کے لیے مردانگی کے عناصر کیا ہیں؟ مردانگی کے اجزاء کیا ہیں؟ مردانگی میں صرف مونچھے اور داڑھی شامل نہیں ہیں، مردانگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کیا چاہیے؟ امیر المومنین نے اپنے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے شکوے و شکایتیں امیر المومنین نے اپنے پیروکاروں سے کی، ان میں سے ایک خطاب امیر المومنین نے اپنے پیروکاروں کو، اپنی فوج و اپنی سپاہ کو بلا کر جمع کر کے انہیں خطاب کیا، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں سے ملتے جلتی صورتوں شکلوں اور نامردوں. یہ معاویہ کے پیروکاروں کو نہیں کہا، دشمنوں کو نہیں کہا، مشرکین کو نہیں کہا، منافقین کو نہیں کہا، مخالفین کو نہیں کہا، اپنے پیروکاروں کو کہا. علی نے اپنی فوج کو جمع کیا، اپنے پیروکاروں کو جمع کیا، اور ہمیشہ علی کا درد یہی ہے کہ پروردگارا مقابلہ مردوں سے ڈالا ہے لیکن مقابلے کے لیے مرد نہیں دیے مجھے تم نے. انہیں کو فرمایا یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما چہروں، مرد نما شکلوں، مردوں سے ملتی جلتی صورتوں اور نہ مردوں تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے. مردانگی کے عناصر کیا ہیں؟ مردانگی کے جوہر کیا ہیں؟ کس طرح انسان کے اندر مردانگی پیدا ہوتی ہے اور مرد مرد کہلانے کے قابل ہوتا ہے؟ یہ تعبیر قرآن مجید میں بھی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی مردوں کو بہت سراہا ہے جن کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے. مردانگی انہیں کو نہیں کہتے صرف جن کے بچے ہوں اور جن کی داڑیاں ہوں اور جن کے مونچھے ہوں. ہر جگہ مردانگی کا ایک معیار لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. بعض علاقوں میں جو بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت بڑے مرد ہیں. بعض جگہ پر مثلا انہوں نے کوئی اور علامت رکھی ہوتی ہے یہ مردانگی کے لیے. ابھی یہ نئی نسل جو ہے انہوں نے مردانگی کے لیے آستینیں ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے, آستینیں ننگی کر کے اور مسل دکھاتے ہیں سب کو, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں. یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے, بے غیرتی کی علامت ہے یہ. معلوم ہونا چاہیے مردانگی کی علامت کیا ہے. میں اکثر جگہ بیان کیا, میں بچپن میں ہمارے ایک شخص ہوتا تھا پہلوان, کھانے کا بڑا وہ پہلوان تھا, چیمپئن تھا وہ. بلا مبالغہ 20-25 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا جاتا تھا. اس نے معیار مردانگی یہ اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جو حلوہ کھاتے ہوئے حلوے کو دانت لگا دے وہ مرد نہیں ہے. حلوہ کھائے لیکن اس کو دانت نہ لگائے, دانت لگائے بغیر حلوہ پیٹ میں پہنچا دے وہ مرد ہے. خوب, ہر ایک نے ایک معیار رکھا ہوا ہے. اب بعض لوگ ہیں انہوں نے مردانگی کا معیار کیا رکھا ہوا ہے, قانون شکنی, دین کے خلاف ورزی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی دلیری ہے کہ ہم کوئی قانون توڑیں. قانون کی خلاف ورزی کر کے وہ سمجھتے ہیں, ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بڑے مرد ہیں. مردانگی کے عناصر کیا ہیں؟ مرد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں خدا نے ثنا کی ہے مردوں کو, اللہ سراہ رہا ہے مردوں کو. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ اور عورتیں ہیں, بلکہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں اور کچھ نامرد ہیں. مومنین کی دو قسمیں ہیں, مرد اور نامرد, یعنی مذکر. یہ مومنین جو مذکر ہیں, جن کی مونچھیں ہیں, یہ جو میل ہیں, نر ہیں, ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ ان میں سے مرد ہیں, کچھ ان میں سے نامرد ہیں. مرد کون ہیں؟ خدا نے فرمایا مرد وہ ہیں جو اللہ سے عہد باندھتے ہیں اور پھر اس عہد کو وفا کرتے ہیں. خدا صرف انہی کو مرد سمجھتا ہے, باقی سارے نامرد ہیں. عہد یعنی ذمہ داری, عہد ذمہ داری کو کہتے ہیں. یعنی جو اللہ کی جانب سے کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے, اللہ کی جانب سے کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے اور پھر اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے, یہ ذمہ دار انسان, یہ مرد ہے. من المؤمنین رجال, مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. کچھ کیا ہیں؟ کچھ نہج البلاغہ میں ذکر کیے ہیں, یا اشباہ الرجال والا رجال, اے مرد نماز چہرو اور نامردو. علامہ اقبال نے مردانگی کے عناصر ذکر کیے ہیں. مرد کس کو کہتے ہیں؟ چبایت مرد را, مرد کو کیا چاہیے؟ مرد کو مرد بننے کے لیے کیا چاہیے؟ انسان کو مرد بننے کے لیے کیا چاہیے؟ طبع بلندی, مشرب نابی. انسان کو مرد بننے کے لیے ایک بلند ہمت چاہیے, ہمت عالی چاہیے, بہت بڑا پختہ عزم و ارادہ چاہیے. جن کے اندر ہمت نہیں ہوتی, طبع بلند نہیں ہوتی, جن کی ہمتیں پست ہوتی ہیں, گھٹیا ہوتی ہیں, وہ مردوں کے زمرے میں شمار ہی نہیں ہوتے, وہ نامرد کہلاتے ہیں. اس لیے علی علیہ السلام نے کہا کہ تم نہ مرد ہو، اشبہ اور رجال ہو، مردوں سے ملتی جلتی شبی ہو، شبی بناتے ہیں نا ہم عزاداری کے اندر، شبیہیں بناتے ہیں. شبیہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک اصل ہے اور ایک اصل سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، لیکن یہ ملتی جلتی جو ہم نے بنائی ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اس سے ملتی جلتی ہے. اسی طرح مرد ہیں وہ مردوں کی شبیہیں ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ اپنے معاشرے میں مرد گھوم رہے ہیں یا شبیہیں گھوم رہی ہیں، ہمارا سروکار کس سے ہے؟ اشباح الرجال سے ہے یا رجال سے ہے؟ علامہ اقبال فرماتے کہ ہمت بلند پہلا رکن ہے مردانگی کا، پست ہمت انسان کو مردانگی کے زمرے سے نکال دیتی ہے. اور دوسری چیز جو چاہیے انسان کو مردانگی کے لیے، مشرب ناب، ایک خالص تفکر، ایک خالص مکتب، ایک خالص آئیڈیالوجی. یہ علامہ اقبال کی تعبیر ہے، چبایت ماردرا تب اے بلندی مشرب نابی. پھر اس کے بعد تین صفات علامہ اقبال نے اور اس شعر کے اندر ذکر کی ہیں. دل گرمی پر امید دل، مردانگی کے لیے امید چاہیے، امید. مایوسی و نا امیدی مردانگی کا جوہر نہیں ہے، نا مردانگی کا جوہر ہے. نا مرد ہمیشہ نا امید ہوتے ہیں، نا مرد ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں بہت کیا گیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا کیا گیا، کیا کیا ابھی تک جو کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی تک ہم نے کئی من غلہ کھا لیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ کیا ہے جو اتنے مایوس ہوئے ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا اور مایوس. مردانگی کے لیے امید چاہیے، امید عزیز امان، امید. نا امیدی و مایوسی یہ شان مردانگی نہیں ہے. کوئی کام ایسا ہے جو مرد کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ اگر مرد سے کہا جائے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلانا ہے، وہ مرد نہیں ہے جو کہے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. دریائے سندھ کا رخ بدلنا ہے، نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. کیا کام ہے جو انسانی ہمت کے سامنے نہیں ہو سکتا؟ تب اے بلند کے مقابلے میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ دل گرم، دل گرم پر امید دل کو کہتے ہیں. مایوس دل، دل سرد ہے، سرد مہری و سرد دلی ہے یہ. پھر اقبال فرماتے ہیں نگاہ پاک بینی، ایک پاک نگاہ چاہیے مردانگی کے لیے، ناپاک نگاہ نہیں چاہیے. مرد وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ پاک ہوتی ہے، پاک نگاہ میں ہر چیز پاک ہوتی ہے. پاک نگاہ جس چیز کو دیکھے اس کو پاکیزگی و طہارت نظر آتی ہے. پاک نگاہیں پردہ پوش ہوتی ہیں، پاک نگاہیں کسی کا عیب تلاش نہیں کرتی، پاک نگاہیں نامحرم پہ نہیں پڑتی، پاک نگاہیں مال غیر پہ نہیں پڑتی. پاک نگاہ چاہیے اس کے لیے. کچھ نگاہیں بہت ناپاک ہیں، جس طرح چمگادڑ کی نگاہ ناپاک ہے، چمگادڑ کو روشنی نظر ہی نہیں آتی. مرد وہ ہے جس کی نگاہ پاک ہو، جس کو سورج نظر آ جائے، جس کو چاند نظر آ جائے، جس کو روشنی نظر آ جائے، جس کو نورانیت نظر آ جائے. وہ نگاہیں، وہ نامرد ہیں جن کو روشنیاں نظر نہیں آتی، وہ نامرد ہیں جن کو اہل بیت کا نور نظر نہیں آتا.
پر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات.
جنہیں حقانیت اہل بیت نظر نہیں آتی وہ ناپاک ہیں، نامرد ہیں. وہ مردانگی یہ ہے، پاک نگاہ سے دیکھو، اگر حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لو. حق کو ماننا مردانگی ہے، اگرچہ وہ حق آپ کے خلاف بھی کیوں نہ جا رہا ہو. آج انقلاب اسلامی ایک حقیقت ہے، ایک حقانیت ہے، لیکن بعض نگاہوں کو یہ انقلاب نظر نہیں آتا، یہ نامرد ہیں، نامرد ہیں جن کو خمینی جیسی حقیقت نظر نہیں آتی، نامرد ہیں جن کو خمینی کا کارنامہ انقلاب اسلامی نظر نہیں آتا. نگاہ پاک بھی نہیں، نگاہ پاک چاہیے. اور مرد بننے کے لیے اور کیا چاہیے؟ اقبال فرماتے ہیں جان بے تابی، ایک بے تاب اور مضطر اور مضطرب جان چاہیے، مضطرب جان چاہیے، جان بے تاب، روح بے تاب، نہ ٹکنے والی روح، ایک ایسی روح جس کے اندر آرام نہ ہو، جو ایک پل کے لیے بھی آرام نہ کرے، ایسی بے تاب روح چاہیے مرد کے لیے. وہ مرد نہیں ہے جو برف کی طرح بالکل ٹھنڈا ہو جائے، وہ مرد نہیں ہے جس کے اندر بے تابی نہ ہو، وہ مرد نہیں ہے جس کے اندر اضطراب نہ ہو. اس لیے علامہ اقبال اپنی قوم کے جوانوں کے لیے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ دعا بہت عالیشان ہے. کیا دعا مانگتے ہیں اقبال؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے، یہ جوان کے لیے، طالب علم کے لیے، جوان کے لیے اقبال کی دعائیں ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے اندر جو خدا نے سمندر رکھا ہے یہ سمندر منجمد ہو گیا ہے، برف بن گیا ہے، آئس بن گیا ہے، اس بحر کے اندر موج نہیں ہے، اس موج کے اندر طوفان نہیں ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. اے کاش تیرے سمندر کے اندر کوئی طوفان اٹھے جو تیرے اندر بلند و بالا موجیں اور لہریں اٹھائے اور تیرے اندر ایک تلاطم برپا کرے. نامردانگی کی علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر تلاطم برپا نہ ہو، اضطراب نہ ہو انسان کے اندر، بےتاب نہ ہو انسان، جانے بےتاب. وہ روحیں بہت ٹھنڈی روحیں تھیں جو سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئیں. کون لوگ آئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں؟ امام حسین علیہ السلام کیوں آئے جبکہ بھائی منع کر رہے ہیں، رشتہ دار منع کر رہے ہیں، دوست منع کر رہے ہیں، ہمدرد منع کر رہے ہیں، خیر خواہ منع کر رہے ہیں، سب کے سب روک رہے ہیں کہ آپ مت جائیں، لیکن سید الشہداء پھر بھی میدان کربلا میں آ گئے. کون سی چیز لے کر آئی؟ جان بےتاب، جان بےتاب امام حسین علیہ السلام کو لے کر کربلا آ گئی. جب بہت سارے بڑے بڑے شخصیات، بڑے بڑے علماء، اس زمانے کے تین چار بہت بڑی شخصیات، وہ تین چار شخصیات نام نہیں، میں حرج نہیں میں نام لے لیتا ہوں، عبداللہ ابن عباس بہت بڑی شخصیت تھے اس زمانے میں، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے بہت بڑی شخصیت تھے اس زمانے میں، اور عبداللہ ابن زبیر یہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے. یہ تین شخصیات مل کر، تین عبداللہ مل کر، ایک عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، تین عباد اللہ مل کر کس کے پاس آئے؟ ابو عبداللہ کے پاس مکہ میں، اور آ کر سید الشہداء کو سمجھانے لگے، آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ یزیدیوں سے ٹکر نہ لیں، آپ جنگ کا راستہ اختیار نہ کریں، آپ صلح کا راستہ اختیار کریں، امن کا راستہ اختیار کریں، ہم آپ کے مذاکرات کروا دیتے ہیں، آپ یزیدیت کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ہم نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے، آپ بھی سمجھوتا کر لیں، ہم مذاکرات میں سالس بنتے ہیں، واسطہ کرتے ہیں، مشکل حل کرا دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ابو عبداللہ سنتے رہے. سننے کے بعد ابو عبداللہ نے ان کی باتوں کے جواب میں ایک جملہ کہا، اوفن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، تف ہو تمہاری ان باتوں پر. آیا مردوں کے ساتھ یہ باتیں جچتی ہیں؟ مرد ایسی باتیں کرتے ہیں جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں کہ یزید سے حق کا باطل سے سمجھوتا کرا رہے ہو؟ مرد یوں سوچا کرتے ہیں؟ مردانہ سوچ ہی الگ ہوتی ہے، مردانہ فکر الگ ہوتی ہے، مردانہ ہمت الگ ہوتی ہے، مردانہ شوق الگ ہوتا ہے، مردانہ رجحان الگ ہوتا ہے. آج زنانہ مرد پیدا ہو گئے ہیں زیادہ، زنانہ معاب مرد، عورت نما مرد، شوق زنانہ، ذوق زنانہ مردوں کے اندر، ہمت زنانہ، زنانہ ہمتیں کیا ہوتی ہیں، عورتوں کی ہمت کتنی ہوتی ہے، مردانہ شوق، مردانہ ذوق، جانے بےتاب، جانے بےتاب اپنے اندر پیدا کرو، ایک تڑپتی ہوئی روح اپنے اندر پیدا کرو، وہ روح جس کو ایک پل کے لیے آرام نہ آئے، ٹک کے نہ بیٹھے۔ ہر آدمی انقلابی نہیں ہو جاتا، انقلاب عزیزان ایمان، انقلاب درس سے نہیں حاصل ہوتا، درس پڑھنے سے انسان انقلابی نہیں ہو جاتا، درد انسان کو انقلابی بناتا ہے، درد، درد۔ امام خمینی نے درس بھی پڑھا، یہ درس دوسروں نے بھی پڑھا، لیکن کیوں امام خمینی انقلاب لے آئے، کوئی اور انقلاب نہیں لایا؟ اس لیے کہ انقلاب درس سے نہیں آتا، درد سے آتا ہے، یہ درد خدا نے خمینی کی روح میں بھر دیا تھا، درد ہو دل کے اندر۔ کون تڑپاتا ہے؟ درد۔ یا ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، اسپتالوں میں مریض جاتا ہے، ڈاکٹر نے درس پڑھا ہوا ہے، میڈیکل کا درس پڑھا ہوا ہے، بیماریوں کا درس پڑھا ہوا ہے، ہر چیز کا اس نے درس پڑھا ہوا ہے، اور بیمار سے بہتر سمجھتا ہے بیماری کو، اس لیے بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ آپ میری بیماری کا علاج کرو۔ یہ ڈاکٹر جو بیماری کو بیمار سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، مرض کو مریض سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اتنی گہری معرفت بیماری کی ہوتے ہوئے کبھی کسی ڈاکٹر کے منہ سے آپ نے آہ نہیں سنی۔ جب اس کے پاس مریض جاتا ہے، درد مند مریض، مریض چیخ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو تسلیاں دے رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے بیماری کا درس پڑھا ہوا ہے اور بیماری کو بیمار سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن ڈاکٹر بیمار کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر تڑپتا نہیں ہے، تڑپتا مریض ہے۔ کیوں مریض تڑپتا ہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے بیماری کا درس پڑھا ہوا ہے اور اس کے اندر بیماری نے درد پیدا کیا ہوا ہے۔ تڑپتا وہ ہے جس کے اندر درد موجود ہو۔ اسلام کے درس سے تڑپ پیدا نہیں ہوتی، اسلام کے درد سے تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ مشرب ناب مردانگی کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، مرد بننے کے لیے اس قوم کو چاہیے مشرب ناب۔ چونکہ اقبال فرماتے ہیں، اقبال اپنی قوم کو اس غلامانہ حالت سے نکال کر سلطانی تک پہنچانا چاہتے ہیں، سروری تک پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا مشکل یہ تشخیص دیتے ہیں کہ میری قوم کے جوانوں کے اندر مردانگی نہیں ہے، مردانگی کی متا ان کو سکھاتے ہیں۔ متا مردانگی کیا ہے؟ چبایت مردرا تب اے بلندی، مشرب نابی دل گرمی، نگاہ پاک بینی جانب تابی۔ جب یہ چیزیں کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں، جب یہ ہدیے خدا کسی روح کے اندر ڈال دے، اقبال فرماتے ہیں وہ مرد ہے، وہ جوان مرد ہے، وہ جوان مرد کہلانے کے قابل ہے۔ آج ہم سب کو کہتے ہیں نوجوان، نوجوان، بہت سارے نوجوان بھی نہیں ہیں، جوان بھی نہیں ہیں، بلکہ ناجوان ہیں، ناجوان۔ ناجوان اور نوجوان میں فرق ہے۔ ناجوان کون ہے؟ ناجوان وہ ہے کہ جو ہٹا کٹا تو ہے لیکن غیرت نہیں ہے اس کے اندر، یہ ناجوان ہے۔ ناجوان کون ہے؟ طاقت تو ہے اس کے اندر، حرکت نہیں ہے اس کے اندر، یہ ناجوان ہے، یہ ننگ جوانی ہے، یہ ناجوان ہے۔ نوجوان کون ہے؟ نوجوان وہ ہے کہ جس کے سمندر کی بحر کے اندر موجے ہیں، تلاتم ہیں، وہ کچھ کر گزرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ ناجوان ہے جو اپنے مسل نکال کر نامحرموں کو بھی دکھا رہا ہے، وہ جوان نہیں ہے، نوجوان نہیں ہے، وہ ناجوان ہے۔ ناجوانوں کو نوجوان بنانا ہے، نامردوں کو مرد بنانا ہے۔ نا انسانوں کو انسان بنانا ہے. اقبال نے دین کے معیارات اپنے کلام میں بیان کیے. ایک طرف مرد بننے کے لیے، جوان بننے کے لیے یہ ارکان ذکر کیے، دوسری طرف سے کہا کہ جب مردوں کا کاروان بن جائے گا تو اس کاروان کو کاروان سالار بھی چاہیے. ظاہر ہے جب لوگوں میں مردانگی آ جائے گی تو مردانگی آنے کے بعد پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. نوجوانوں کو سنبھالنا آسان ہے، نوجوانوں کو سنبھالنا مشکل ہے. نہ مردوں کو سنبھالنا آسان ہے، مردوں کو سنبھالنا مشکل ہے. مرد کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر جان بےتاب ہو، جن کے اندر تڑپ ہو، جن کے اندر درد ہو. درد مندوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، بے دردوں کو سنبھالنا آسان ہے. بے دردوں کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ کھانا کھلا دیں، آرام سے ٹک کے بیٹھ جائیں گے. ایک لوری سنا دیں، ٹک کے بیٹھ جائیں گے. کوئی دعا کر دیں ان کے لیے، ٹک کے بیٹھ جائیں گے. کوئی وعدہ دے دیں ان کو، کوئی رسومات انجام دے دیں، یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. لیکن جن کے اندر درد ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اسپتال میں درد نہیں ہوتا، اسپتال میں جاتے ہیں چھٹی لینے کے لیے، تظاہر کرتے ہیں، اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہمیں درد ہے. جی ڈاکٹر صاحب میرے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر بھی چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کسی قسم کا کوئی درد موجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس کا درد یہ کہ اس کو چھٹی چاہیے. ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جی اس کو چھٹی دو. وہیں پر پہلے ہائے 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 کر رہا ہوتا ہے، جو ہی چھٹی کی درخواست منظور ہوتی ہے فوراً خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دم. بے دردوں کو سنبھالنا آسان ہے، درد مندوں کو سنبھالنا مشکل ہے. چونکہ درد کو تسکین کب ملتی ہے؟ درد کو تسکین اس وقت ملتی ہے جب درد کا درما آ جائے، جب مشکل کا حل آ جائے، جب پریشانی ختم ہو جائے، اس وقت درد کو تسکین ملتی ہے. اگر درد مند پیدا ہو گئے، نوجوان پیدا ہو گئے، وہ نہ مرد مرد بن گئے، نہ جوان جوان بن گئے، ان کو سنبھالنا مشکل ہے. ان کو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے ان کو سنبھال سکے. اس لیے اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو بھلا کیا جانے دو رکعت کا امام. جو دو رکعت کا امام ہے اسے کیا معلوم کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. امامت کیا چیز ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اب امام چاہیے، اس کو سنبھالنے کے لیے میرے کارواں چاہیے. میرے کارواں میں کیا ہونا چاہیے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. میرے کارواں میں میرے کارواں کی نگاہ بلند ہو، افق دور ہو اس کا، وہ دور تک دیکھ سکتا ہو، سالوں بعد تک دیکھ سکتا ہو، پس پردہ موجود حقائق کو دیکھ سکتا ہو، بلند نگاہیں اس کی. کوتا فکر نہ ہو، کوتا بین نہ ہو، چھوٹی نگاہ نہ ہو اس کی، صرف اپنی ذات تک نہ سوچتا ہو. میرے کاروان جو بہت آگے تک سوچتا ہو. اور سخن دل نواز، سخن وہ ہو کہ زبان پر سخن جاری کرے، سننے والے کے دل میں اترتا جائے. سخن دل نواز، جان پرسوز. لیکن میرے کاروان کی جان بھی پرسوز ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی آگ ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی درد ہونا چاہیے. جب وہ اپنے درد کی آواز نکالے، جب وہ درد کا نغمہ نکالے، وہ نغمہ سننے والوں کو تڑپا دے. یہ ہوتا ہے میرے کارواں. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ناب، ایک عزیز نے سوال کیا کہ آپ کے میگزین میں ناب کا لفظ بہت آتا ہے، ناب یعنی خالص، اسلام ناب، اسلام حقیقی، وہ اسلام جو انسان کی ہر ضرورت کا جواب رکھتا ہو، وہ انسان، وہ اسلام جو انسان کو اس دنیا میں معراج پہ پہنچائے، وہ اسلام ہدارا اسلام، ایک اسلام ہدارا ہے، ہدار کا جس کے اندر نظام ہے. کون سا اسلام؟ کہ یہاں پر کرتے رہو کرتے رہو، کریڈٹ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد. ادھار، سارا نظام ادھار پر ہے. ہم عبادتیں یہاں کریں، کب نمازوں کا صلہ ملے گا؟ جب مر جاؤ گے. روزے ریاں رکھیں، روزوں کا صلہ کب ملے گا؟ جب مر جائیں ہم. ہم مجلسیں یہاں کریں، عزاداریاں یہاں کریں، سب کچھ یہاں کریں، صلہ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد. وہ آج کی ضروریات کہاں سے پوری کریں؟ آج کی ضروریات آپ حکومت کی طرف رجوع کرو، اور ویسٹ کی طرف رجوع کرو، مغرب کی طرف رجوع کرو، سیکولرزم کی طرف رجوع کرو، ڈیموکریسی کی طرف رجوع کرو، یہ موجودہ تعلیمی نظام اس کی طرف رجوع کرو. آج کی ضروریات یہاں سے پوری کرو، مرنے کے بعد اگر کوئی چیز ضرورت ہے تو اسلام سے لے لو. ادھار سارا اسلام کے ساتھ، نقد سارا سیکولرزم کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا، کچھ دو دکانیں بنی ہوئی ہوں، جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں آپ کسی اور دکان پہ جائیں، اور جب بھی پیسے نہ ہو ادھار لینا ہو دوسری دکان پہ چلے جائیں. تو وہ بندہ تو کہے گا کہ جب تم نقد خریدتے ہو تو میرے پاس نہیں آتے ہو، ادھار لینے تم میرے پاس آ جاتے ہو. اسلام کا نظام سارا ادھار ہے یا نقد ہے؟ نقد ہے. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ مرنے کے بعد ہمیں حور سے بغل گیر کر دے، یہ نہیں ہے مقصد اسلام عزیز من. صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو حوریں عطا کر دے. البتہ حوروں کا وہ تصور جو آپ کے ذہنوں میں اور ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، ہمارے ذہنوں میں حوریں کیا ہیں؟ فیمیل، مؤنث، بہت خوبصورت اور پرکشش، مرد جن کے لیے بیتاب ہے، یہاں سجدے کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، بھوک کاٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور نیت میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ ایک پرکشش فیمیل. کیا جنت کا تصور ہم نے بنایا ہوا ہے؟ یہاں پر سب، اگر یہیں پر یہ نظام ہو کتنا شرماور ہوگا کہ مثلا باپ ادھر، عورتیں ہوں چاند ایک، 10-12-20 عورتیں ہوں، اور باپ ان 10-12 عورتوں کو لے کے جا رہا ہو، بیٹا دیکھ رہا ہو کہ باپ ابھی جا رہا ہے، تو کیا یہ اس باپ کو کیا کہے گا؟ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. باپ کے سامنے بیٹا یہی کام کر رہا ہو، 10-20 عورتیں وہ لے کے جا رہا ہو، یہ اچھا کام کر رہا ہے؟ اب جنت کے لیے یہی نقشے بنائے ہوئے ہیں ہم نے. حور یقینی ہے، حور ثواب کا حصہ ہے، لیکن حور کا وہ جو شہوترانی تصور ہم نے بنایا ہوا ہے، جنت شہوترانی کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں شہوت ہے، آخرت میں شہوت نہیں ہے، شہوترانی نہیں ہے وہاں پر. شہوتیں یہیں پر ختم، غضب یہیں پر ختم، یہ سب متاع دنیا ہے، یہ مرنے سے پہلے پہلے ختم. یہاں پر شہوتیں لے کر آخرت میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا شہوترانوں کا داخلہ ممنوع ہے، شہوتران نہیں آ سکتا ادھر. پاک و پاکیزہ لوگ آئیں گے، جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے. اور ہم نے جنت کا صرف وہ تصور لیا جو مردوں کے کام آتی ہے، پھر خواتین وہ کیا کریں گی؟ یہاں چپ ہو جاتے ہیں، علماء بھی چپ ہو جاتے ہیں، مرد بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ اپنا نقصان کیوں کریں ہم.
محمد والے بیٹے محمد بلندتر سلوان.
کسی سادہ مومن نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا یہ جنت میں تو ہمیں اتنی حوریں ملیں گی ان سارے اعمال کے نتیجے میں، تو یہ جو اپنی بیویاں ہماری یہ کدھر ہوں گی؟ تو مولانا نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ انہی کو ٹھیک ٹھاک کر کے، سنوار کے، میک اپ کر کے، حور بنا کے ان کو بھی دے دیا جائے گا آپ کو. یہ سن کر اس نے کہا ستیاناش سارا. ہم یہاں بھاگ رہے تھے ان سے، یہ آخرت میں یہ بھی پھر ہوں گی صاحب. قرآن نے جو حور کا تصور پیش کیا وہ ہر عمل کرنے والے کے لیے ہے. من عمل منکم صالحا من ذکر او انثى تم میں سے مرد یا عورت جو بھی عمل صالح انجام دے خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو بہشت عطا کرے گا اور بہشت کی نعمتیں عطا کرے گا. حوریں عورتوں کے لیے بھی ہیں اور حوریں مردوں کے لیے بھی ہیں، عمل صالح کرنے والے پاکیزہ انسانوں کے لیے ہیں. لیکن سب سن لے کہ حور شہوت رانی کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے. اسلام کا مقصد صرف آپ کو جنت پہنچانا نہیں ہے، آپ کو حوروں سے بغل گیر کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام آپ کی دنیا آباد کرنے آیا ہے اور اس دنیا کی آبادی کے اندر آخرت کا پھل لگانے آیا ہے. آخرت دنیا کا پھل ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا سے مراد حیات قبل از موت، موت سے پہلے کی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی اسلام سنوارنے آیا ہے. اگر اسلام موت سے پہلے کی زندگی ہماری نہیں سنوار سکتا، یہ اسلام آخرت بھی نہیں سنوار سکتا. وہ اسلام آخرت بنائے گا جو اسلام ہماری دنیا بنا کر دے. ہم دنیا کے لیے اور مارکیٹ میں جاتے ہیں، آخرت کے لیے اور مارکیٹ میں جاتے ہیں. ہم آخرت کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، آخرت کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن زندگی بسر کرنے کے لیے اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں. ممبر پہ آخرت تقسیم ہوتی ہے. اور ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں دنیا بن رہی ہے. ہماری دنیا کوئی اور بنا رہا ہے، ہماری آخرت کوئی اور بنا رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کون سا ہے؟ اسلام وہ ہے مسجد النبی میں رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پر مسجد میں لوگوں کی دنیا بھی بنا رہے ہیں، لوگوں کی آخرت بھی بنا رہے ہیں. دونوں اسلام بنانے آیا، پہلے دنیا، اس دنیا کے اوپر پھل، اس کھیتی کا پھل آخرت ہے. پہلے کھیت تو اگا لو، دنیا تو آباد کرو اپنی. پہلے نظام اس دنیا میں اسلام سے طلب کرو، پہلے سعادت دنیا میں اسلام سے طلب کرو. اگر اسلام نے آپ کو دنیا میں سعادت دے دی، یقین رکھ لو آخرت میں بھی سعادت دے گا تمہیں. اپنی سعادت مانگو دین سے، علماء دین سے مطالبہ کرو، کدھر ہے ہماری سعادت جو دین کے اندر تھی، اور کدھر ہے وہ دین جو انسان کو یہاں سعادت مند بناتا ہے. دین صرف مانویت کا ذریعہ نہیں ہے، دین دنیا بنانے آیا ہے اور دنیا کے اوپر آخرت کی کھیتی اگانے آیا. جنت وہاں نہیں ملے گی، جنت اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جائیں گے ہم. اور جہنم وہاں نہیں ملے گی، جہنم یہاں سے لے کر جائیں گے ہم. یعنی یہ دنیا جیسی بھی گزاری، یا جنت بنائی ہے یا جہنم بنائی ہے آپ نے. اگر دین کے تحت گزاری ہے جنت ہے، اگر دین کو چھوڑ کر کسی اور سسٹم کے تحت گزاری ہے، یہی پہ جہنم بنا رہے ہو اپنے لیے. یہ جہنم اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، پردہ ہٹ جائے گا اس سے. سعادت انسان دین کے اندر اور نظام دین کے اندر ہے، اور سب سے بڑھ کر نظام امامت کے اندر ہے. کیونکہ قرآن مجید نے بار بار وعدہ دیا ہے، ہم مستضعفین جہان کو زمین کا امام بنائیں گے. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے ان کو زمین کا وارث بنانا ہے، اللہ کا ارادہ ہے مستضعفین نے زمین کا وارث بننا ہے. شروع کرو وراثت کا عمل اور امامت کا عمل، کہ سعادت انسان در حقیقت نظام امامت کے زیر سایہ ہے. نظام امامت سعادت انسان کا خیمہ ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے بنایا. اس خیمے کے نیچے آؤ، آغاز کرو یہاں سے، اس دنیا سے، تاکہ تکمیل ولی خدا آ کر کرے. یہ دو نقطے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمانا. ابھی وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس آخری فرصت ہے اس سلسلہ مجالس کی. پھر کبھی یہاں یا کسی اور جگہ اگر اللہ نے توفیق دی اس نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے ذہن میں یہ تصورات بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنے رسومات کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے کہ معصومین وہ ہیرو ہیں ہمارے. کبھی کبھی سن بھی لیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں یہ جوانان جو نعرے بھی عجیب و غریب قسم کے لگاتے ہیں. شعار ہمارے جذبات اسلامی ہیں، شعار اسلامی نہیں ہے، جذبات اسلامی ہیں. لیکن چونکہ اسلامی شعار کہاں ہے، اسلام کے شعار قرآن میں ہیں، اسلام کے شعار سنت میں ہیں، اسلام کے شعار روایات میں ہیں، اسلام کے شعار کربلا میں ہیں، سید الشہداء علیہ السلام کے شعار، ہم نے پورا عشرہ پڑھا اسی کے اوپر کہ امام نے شعار کیا بیان کیے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے شعار کیا ہیں ہمیں ایک بھی یاد نہیں. یاد ہے کسی کو یہاں کوئی ایک شعار امام حسین علیہ السلام کا جو آج بھی ہم لگاتے ہوں یا لگا سکتے ہوں؟ کوئی یاد نہیں. جذبات ہیں ہمارے، جب بہت جذبات میں آ جاتے ہیں، دینی جذبہ، امامت کا جذبہ، ولا اور محبت کا جذبہ جب امڑ کے آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد نعرہ لگاتے ہیں کوئی اپنی طرف سے بنا کر ایسا کہ جس کے ذریعے سے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. شعار ہمارے ہمارے مکتب سے نہیں آئے، ہم نے اپنے مکتب سے شعار نہیں لیے، مکتبی شعار نہیں دیتے، غیر مکتبی شعار ہے. ابھی ہمارے جوان کیا نعرے لگاتے ہیں، دم مست کلندر، یہ شعار لگاتے ہیں. یہ شعار کہاں سے لیے آپ نے؟ اپنے مکتب نے سکھائے آپ کو؟ مکتب تشیع کے شعار ہیں یہ. یا بعض اوقات جذبات میں آ جاتے ہیں مومنین، وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مثلا ایٹم بم نعرہ حیدری. نعرے کے ساتھ ایٹم بم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نعرہ حیدری ہر ایٹم بم سے زیادہ بڑا بم ہے، یہ اس کے ساتھ ایٹم بم بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک اور جگہ میں نے نعرہ سنا کہ وہ گرنیٹ نعرہ حیدری کہہ رہا تھا. وہ جتنا اسلحہ بنا ہوا ہے، جو جو نام ان کو یاد ہیں، وہ اس کا نعرہ بنا کے لگا رہے ہیں. اپنے مکتب پڑھو تاکہ شعار پتہ چلے آپ کو کہ امام کیا شعار دیتے تھے، مکتب شعار کیا سکھاتا ہے انسان کو. اگر مکتب ہمیں سب کچھ عطا کرے، ہمیں پتہ چلے گا اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے. ہم مکتب کو تبرک کے طور پر، تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، باقی ساری رہنمائی اکیڈمیوں سے حاصل کرتے ہیں. کمانا کیسے ہے اکیڈمی بتائے، معیشت کیسے ہونی چاہیے اکیڈمی بتائے، سیاست کیسے ہونی چاہیے وہ اکیڈمی بتائے. وہ برطانیہ سے آئے، پاکستان کا ہر چیز برطانیہ سے ہے، ہر چیز برطانیہ سے ہے. عدالتی نظام برطانوی، سیاسی نظام برطانوی، معیشتی نظام برطانوی، ہر سسٹم جتنا بنا ہوا ہے، اداری آپ کے دفاتر کے بنے ہوئے رول اور قوانین، یہ سب کیا ہیں؟ سب برطانوی. ابھی جو قانون ایک نیا زندہ کیا انہوں نے دوبارہ، جرنیل صاحب نے ختم کیا تھا، انہوں نے پھر زندہ کیا، یہ سن 1800 کا بنا ہوا برطانیہ کا قانون ہے جو خود برطانیہ میں ختم ہو چکا ہے، برطانیہ اس پہ عمل نہیں کرتا. سن 1800 میں برطانیہ نے انڈیا پر ایک قانون بنا کر لاگو کیا تھا، کمشنری نظام. وہ قانون آج 2011 میں 21ویں صدی میں پاکستان میں ابھی تک لاگو ہے، جاری ہے. یہ آپ کا جو سسٹم ہے سارا، جتنا بھی پولیس نظام برطانوی ہے، آرمی سسٹم آپ کا نظام برطانوی ہے، ریلوے نظام برطانوی ہے، آپ کے یہ یہاں جتنے بنے ہوئے سڑکیں یا پول، یہ سارے ابھی کچھ چائنا بنا رہا ہے، پہلے سارے برطانوی تھے، ہر چیز برطانیہ کی. خوب زندگی ہم گزار رہے ہیں برطانوی آئین کے مطابق، برطانوی نظام کے مطابق، برطانوی قانون کے مطابق، برطانوی سسٹم کے مطابق. برطانوی سسٹم میں رہ کر چونکہ دعائیں اسلامی پڑھتے ہیں، لہذا توقع رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. برطانوی نظام میں رہ کر مسلمان ہیں ہم، کیوں؟ کہ تعویذ اسلامی ہیں ہمارے، پھونکیں اسلامی ہیں ہماری، مجلسیں اسلامی ہیں ہماری، یہ سب چیزیں اسلامی ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ معصومین ہمارے ہیرو ہیں. یہ ہیرو کا تصور یہ بھی ہندوستانی کلچر سے نکلا ہے یا آج کل کی نئی فلموں سے. ہے نا ایسی فلمیں جن میں ہیرو ہیرو اصطلاح ہی فلمی دنیا کی ہے. ہر فلم میں سنیریو ہوتا ہے, فلم نامہ ہوتا ہے, اور اس کہانی کے اندر ایک آدمی جس کا مرکزی کردار ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے. اور ہیرو کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور یہ پیدا ہوا سپر مین کا. سپر مین یعنی ایک بہت طاقتور انسان جو کہانی بھی بہت طاقتور ہے, فلم میں بہت طاقتور ہے. وہ سپر مین آتا ہے, جہاں کوئی مشکل پیش آئے بس آپ سپر مین کو پکارو, سپر مین فوراً آ جاتے اور آ کر مشکل حل کر دیتا ہے. گاڑی پھنسی ہوئی ہوتی ہے کسی کی, سپر مین آتا ہے گاڑی اٹھا کے آپ سے وائر رکھ کے پھر چلا جاتا ہے. اگر کسی کا مکان گر رہا ہو سپر مین آتا ہے نیچے سے اس کو سہارا دے کے ٹھیک کر کے چلا جاتا ہے. کشتی کہیں ڈوب رہی ہو سپر مین آتا ہے کشتی نجات دے کر چلا جاتا ہے. یہ کہانیوں کے اندر فلمی دنیا کے اندر سپر مین, تو ہم نے فلمیں دیکھ دیکھ کر تو یہ تصور بنا دیا کہ سپر مین تو بڑی اچھی چیز ہے چونکہ ساری مشکلات یہ حل کرتا ہے. ہمارے ذہن میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہ خدا نے جن ہستیوں کو ہماری امامت و راہبری کے لیے بنایا ہے معاذ اللہ وہ سپر مین ہیں. یعنی ہم اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سپر مین ہے, ہم جہاں بھی ہوں جو بھی کر رہے ہوں وہ سپر مین آ کر ہماری غلطیوں کو ہماری مشکلات کو حل کر دیں گے. آ کر ایک کتاب, ایک مجہول کتاب, نامعلوم کتاب, اس کا مصنف معلوم نہیں ہے, مستند کتاب نہیں ہے, مغز متفکر جہان تشیع فارسی میں تھی یہ کتاب, مغز متفکر جہان تشیع. ایک پاکستانی نے اس کا ترجمہ کیا انگلش میں, اس کا نام رکھا سپر مین ان اسلام. مجہول کتاب ہے, پتہ نہیں ہے کس نے لکھی ہے. یہ ویسے کہتے ہیں فرانس کے محققین نے لکھی ہے, فرانسیسیوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. پتہ نہیں کس نے لکھی ہے اور مشہور کر دی کہ یہ فلاں نے لکھی ہے, مغز متفکر جہانی تشیع, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے. بعض باتیں اس میں خوب ہیں, اچھی ہیں, لیکن خود کتاب مستند نہیں ہے, معلوم نہیں مؤلف کون ہے اس کا. اس کا ایک پاکستانی نے ترجمہ کیا سپر مین ان اسلام. سپر مین کہاں سے آیا؟ قرآن نے کہیں سپر مین کا ذکر کیا ہے؟ قرآن نے روایت میں کہیں سپر مین کا نام آیا ہے؟ روایات میں کہیں سپر مین کا تذکرہ موجود ہے؟ سپر مین کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ فلموں سے آیا, مغربی فلموں نے پیدا کیا. سپر مین جو بہت طاقتور ہے, جو ہر کام کر سکتا ہے, ہر قسم کی دانش, ہر قسم کا علم, ہر قسم آسمانوں پہ بھی جاتا ہے, زمین پر بھی آتا ہے, اس کی بھی مشکل حل کرتا ہے, اس کی بھی مشکل حل کرتا ہے. لہذا جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں سپر مین کی موجودگی میں انہیں کچھ بھی نہیں کرنا, ان کا کام صرف سپر مین کو پکارنا ہے, پھر سپر مین جانے اور مشکلات جانے. کتاب کا نام تھا مغز متفکر جہان تشیع, یعنی دنیا تشیع کا تھنکر, دنیا تشیع کا مغز متفکر. پاکستانی کے ہاتھ چڑا اس کو کیا بنا دیا؟ سپر مین. یہ ترجمانی سب کے ذہنوں کی یعنی ہر پاکستانی در حقیقت امام کو سپر مین سمجھتا ہے. سپر مین میں نے عرض کیا روح سپر مین ذہن میں رہے. سپر مین کون ہے؟ سپر مین وہ ہے جو میرے بھی کام کرتا ہے, آپ کے بھی کام کرتا ہے, ساری دنیا کے کام آ کر انجام دیتا ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, ہماری انفرادی مشکلات حل کرتا ہے, ہماری اجتماعی مشکلات حل کرتا ہے, ہماری سماجی مشکلات حل کرتا ہے, ہماری شہری مشکلات حل کرتا ہے. جو مشکل کسی جگہ پیش آ جائے بس سپر مین کو پکارو, وہ آ کر آپ کی حل کر دے گا. یہ فلموں نے آئیڈیا دیا ہے. قرآن نے امامت کا, نبوت کا اور رسالت کا تصور دیا ہے. امامت مسلمات میں سے, یہ ذہن میں رکھنا. آج کل بعض شبہات اور پیدا کر دیے گئے ہیں امامت کے متعلق. پہلے شیعہ سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ رسالت کے بعد امامت شروع ہوئی ہے رسول اللہ کے بعد, تو دلیل دو, قرآن سے دلیل دو کہ رسول اللہ کے بعد خدا نے امامت شروع کی ہو, کوئی آیت بتاؤ. خوب شیعہ آیات ڈھونڈتے رہتے تھے جن آیات سے تھوڑا بہت کوئی استخراج کر سکتے تھے، استنباط کر سکتے تھے، وہ آیات نکال نکال کے سنیوں کو پیش کرتے، پھر اس میں مناظرے شروع ہو جاتے. اہل سنت کہتے ہیں اس سے امامت ثابت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اس سے امامت ثابت ہوتی ہے. یہ اس لیے تھا کہ ہم نے امامت کو قرآن سے پیش نہیں کیا، امامت کو سمجھا نہیں، ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے. لینے کے دینے محاورہ ہے کہ اگر آپ جائیں کسی آدمی کے پاس کہ اس نے آپ کے پیسے کچھ دینے ہیں، اس کے ذمے آپ کے پیسے بنتے ہیں کچھ، آپ لے کر جائیں جی بھائی حساب کرو میرے اتنے پیسے آپ کے ذمے ہیں، جب حساب کریں تو الٹ ہو جائے، آپ کے ذمے اس کے کچھ پیسے بنتے ہیں. ہوا ہوگا کبھی آپ کے ساتھ ایسے؟ آپ پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ اس نے 2 لاکھ روپے اس نے آپ کو دینے ہیں، یہ 2 لاکھ روپے جب اس سے لینے گئے اس نے وہاں بیٹھ کر دوبارہ آپ کی موجودگی میں حساب کیا، پتہ چلا نا 2 لاکھ روپے میں نے اس کے دینے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لینے کے دینے پڑ گئے. یعنی ہم گئے تھے لینے کے لیے، الٹا جیب سے دینے پڑ گئے. یہ کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. چونکہ امامت کو نہیں سمجھا، قرآن سے صرف فالے اور استخارے نکالے اور مردوں کے لیے پڑھا، قرآن سے نظام سمجھا ہی نہیں، لہذا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ قرآن مجید میں خدا نے نظام کیا بیان کیا ہے. لینے کے دینے پڑ گئے. اہل سنت سوال کرتے ہیں بھائی اگر رسول اللہ کے بعد امامت شروع ہوئی تو دلیل بتاؤ، قرآن کی آیت بتاؤ. ہم آیت ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی آیت نہیں ملتی. جو آیت پیش کرتے ہیں وہ اس میں کہتے ہیں اشکال ہے، اس میں یہ اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا، جھگڑا ہو جاتا ہے. جبکہ معاملہ الٹ ہے، معاملہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشر کی ہدایت کے لیے نظام بنایا، اس نظام میں ایک سلسلہ نبوت کا شروع کیا، ایک سلسلہ امامت کا شروع کیا. یوں نہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت کا آغاز ہوا، امامت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے، انی جاعلوں کا للناس اماما. ہر نبی کو خدا نے امام بنایا ہے. انبیاء کا ذکر کر کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود اور سورہ انبیاء میں فرمایا انا جعلناہم ائمتا یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امامت عطا کی ہے، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں. دو سلسلے خدا نے شروع کیے، ائمہ کا سلسلہ اور انبیاء کا سلسلہ، یعنی نبوت کا سلسلہ اور امامت کا سلسلہ. لہذا انبیاء نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، موسیٰ نبی بھی تھے امام بھی تھے، ابراہیم نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، عیسیٰ نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، رسول اللہ نبی بھی تھے اور امام بھی تھے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو انبیاء بھی بنایا اور ہم نے ان کو ائمہ بھی بنایا. اب خود خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ختم نبوت بیان کر کے فرما دیا کہ سلسلہ نبوت ہم نے روک لیا، خاتم الانبیاء ہم نے بھیج دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجیں گے، ختم نبوت کا اعلان ہو گیا. اب آپ دلیل دو کہ ختم امامت کا اعلان کہاں ہوا؟ امامت کہاں ختم کی خدا نے؟ کوئی آیت قرآن بتاؤ کہ خدا نے امامت کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے؟ خدا نے جب بھی بشر کی ہدایت کی امامت کے ذریعے سے کی، نظام ہمیشہ امامت ہوگا. اور امامت کے علاوہ اگر بشر نے کچھ خود بنا لیا وہ اجل ہے، وہ گسالہ ہے، اور بنانے والا سامری ہے، بنانے والا سامری ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے گسالہ پرست ہیں. موسیٰ امام ہے، نظام امامت چلا رہے ہیں. موسیٰ پردہ غیبت میں گئے 30 دن کے لیے، خدا نے بڑھا کر 40 دن کر لیے. جب موسیٰ 40 دن کی غیبت کا زمانہ گزار کر واپس آئے، پیچھے امام چھوڑ کر گئے تھے، نائب امام جانشین امام چھوڑ کر گئے تھے جناب ہارون کو، لیکن امت نے ہارون کو چھوڑا، سامری کے پیچھے لگ گئے. سامری نے کیا کیا؟ سامری نے بنی اسرائیل کی مومن خواتین کی مدد سے گسالہ بنایا، گائے کا مجسمہ بنایا، بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کے پیچھے امت کو لگا دیا. امت موسیٰ امام کو چھوڑ کر، نائب امام کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چلی گئی. یہ قرآن میں یہ واقعہ ذکر ہوا. کیوں ذکر ہوا قرآن میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک امام ہم نے موسیٰ بنایا, اس کو ہم نے مختصر زمانے کے لیے عرصہ غیبت میں بلایا, غیبت گزار کے جب وہ واپس گیا 40 دنوں میں سامری پیدا ہو گیا. یہ اس امت کو بتانے کے لیے ہے کہ جس کا امام 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے. یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر 40 دنوں میں ایک سامری پیدا ہوتا ہے تو اب حساب لگا کے دیکھ لو کہ 1200 سال میں کتنے سامری پیدا ہوں گے, کتنے سامری پیدا ہوں گے, اور وہ سامری کتنے بچڑے بنائیں گے, وہ سامری کتنے نظام بنائیں گے, وہ سامری کتنے گسالے بنائیں گے, اور امت ساری ائمہ کو چھوڑ کر گسالوں کے پیچھے جا رہی ہوگی. آج ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نظام امامت کے پیروکار ہیں یا سامریوں کے پیروکار ہیں؟ سامری یعنی جو خدا کے نظام امامت کے مقابلے میں بشر نے بنا لیا ہو. یہ سسٹم جتنے موجود ہیں, آمریت گسالہ ہے, جمہوریت گسالہ ہے, یہ شہنشاہیت گسالہ ہے, یہ جتنے نظام بشر نے خود گھڑ لیے گسالے ہیں, یہ بچڑے ہیں, یہ بنانے والے سامری ہیں. ان سامریوں کے پیچھے آج ہم چل کر اپنے آپ کو امامی کہہ رہے ہیں, جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پردہ غیبت موسیٰ اس زمان کو بلایا تو اس پردہ غیبت اور عرصہ غیبت کے لیے موسیٰ اس زمان کو کہا کہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے اپنی امت کے ہارون بتا کر آؤ. وہ ہارون بتا کر گئے کہ میری امت کے یہ یہ ہارون ہوں گے. آج ہارون امت موجود ہیں, سلسلہ ولایت قائم ہے, لیکن امت سامریوں کے پیچھے جا رہی ہے, امت سامریوں کے پیچھے جا رہی ہے. امام اور ہوتا ہے, سپرمین اور ہوتا ہے. وہ نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ خدا نے جو کام انبیاء کے ذریعے شروع کیے انہیں امتوں نے تکمیل کرنا ہے, انہیں امتوں نے آگے بڑھانا ہے, اور امتیں جس کام کو آگے بڑھائیں گی انہیں امام زمان نے آ کر تکمیل کرنا ہے. انبیاء نے امتوں کو جن راہوں پہ ڈالا, اب امتوں نے وہ راہیں طے کرنی ہیں, طے کر کے اس نقطے تک پہنچانا ہے کہ جہاں سے ذخیرہ خدا و بقیت اللہ العظم وہ آئیں گے اور آ کر اس کو مرحلہ تکامل میں داخل کر دیں گے. اس نظام کو, وہ نظام ولایت ہے عزیز من, وہ نظام امامت ہے. آج بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ ولایت فقیہ کہاں سے لے آئے, یہ تو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی. بھلے سامریوں سے پوچھیں اگر آپ ولایت فقیہ کیا ہے, انہیں معلوم نہیں ہے. جس طرح لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں ہمیں, ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا, خود رسول اللہ امام تھے, رسول اللہ سے قبل انبیاء امام تھے. خدا نے کہیں بھی ختم امامت کا اعلان نہیں کیا, یہ جاری ہے سلسلہ امامت. دو امامتیں ہیں, امامت خاصہ اور امامت عامہ. جس طرح نبوت کے دو حصے ہیں, نبوت خاصہ اور نبوت عامہ. نبوت عامہ یعنی تمام انبیاء رسول اللہ سے پہلے, اور نبوت خاصہ یعنی نبوت خاتم الانبیاء. امامت عامہ و امامت خاصہ, امامت عامہ یعنی علی علیہ السلام سے پہلے کہ تمام ائمہ کی امامت, یہ امامت عامہ ہے, اور علی کے بعد حضرت حجت تک یہ امامت امامت خاصہ ہے. پہلے اپنا مکتب تو درست سمجھ لو, اپنا مذہب تو درست سمجھ لو. سعادت بشر نظام خدا کے سائے میں ہے. وہ نقطہ یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں عزیزان, انبیاء کے شروع کیے ہوئے راستے امتوں نے طے کرنے ہیں, امتوں کے طے کیے ہوئے راستے امام زمان نے آ کر تکمیل کرنے ہیں. اگر سارا خلاصہ کروں امامت کی بحث کا آپ کی خدمت میں, وہ یہ جملہ بنتا ہے, انبیاء نے جو راستے کھولے امتوں کے لیے, امتیں ان راہوں پر گامزن رہیں اور ان راہوں کو اس نقطے تک پہنچائیں جہاں سے اس کا تکمیلی مرحلہ شروع ہو جائے, فائنل اس کا شروع ہو جائے, آخری مرکب آخری نبرد میں اس کو پہنچا دیں. جب آپ اس سلسلے کو آخری نبرد تک پہنچائیں گے آپ کا کام ختم ہو گیا. ہم نے سلسلہ انبیاء کو، راہ انبیاء کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے صاحب اصلی تک اس کو پہنچانا ہے. ہم ہر سامری اور ہر گسالے کے پیچھے چل کر، صبح سامری کے پیچھے ہو، دفتروں میں گسالے پرست پوچھتے رہیں، تعلیمی نظام میں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں گسالے کی پرستش کرتے رہیں، منڈیوں میں گسالے کی پرستش کرتے رہیں، باقی سارے شعبوں میں گسالے کے پیچھے رکھتے رہیں، مجلس میں آ کے حسین حسین شروع کر دیں. وہ ہمارے ایک بزرگوار تھے استاد، وہ ایران میں فرماتے تھے کہ ایک مدح ذاکر تھا، وہ آواز بہت خوبصورت خدا نے اس کو دی ہوئی تھی، ذاکری کرتا تھا وہ، لیکن اس کو مجالس کے مضامین اتنے یاد نہیں تھے، دوسرے شعر اس کو بہت یاد تھے، یہ غزلیں اور عام اوٹ پٹانگ شعر جو ہوتے ہیں دنیاوی کا، یہ اس کو بہت یاد تھے، یہ شعر، مذہبی شعر، مجلسی شعر، جو مرثیے، قصیدے یا ذاکری کے شعر ہوتے ہیں، رباعیاں، منقبت، حمد، نعت، یہ کم یاد تھے اس کو، یہ عام جو شاعروں کے غزلیں وغیرہ ہوتی ہیں، دنیاوی شعر جو اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں، یہ بہت یاد تھے اس کو، اور ادھر سے اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی، وہ شعر پڑھتا تھا، وہی عام شعر، اوٹ پٹانگ، سر میں پڑھتا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ سارا شعر پڑھ کے آخر میں زور سے کہتا تھا یا حسین، لوگ رونے لگتے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ یا حسین سے پہلے کیا کہا اس نے، وہ صرف آخر میں دیکھتے تھے، یہ آخر میں بڑے سوز کے ساتھ کرتا ہے یا حسین، وہ سمجھتے تھے یہ سارا پہلا جو کچھ اس نے بیان کیا ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن مطلب کوئی بہت گہرا تھا یہ، جبکہ وہ ایسے اوٹ پٹانگ شعر پڑھتا تھا. کبھی لوگ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. شہید مطہری نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک خطیب تھے عالم دین، انہوں نے مجلسیں پڑھنا چھوڑ دی. ان کے ایک دوست نے پوچھا بھی کیوں مجلس نہیں پڑھتے ہو آج کل؟ اس نے کہا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نادان ہیں، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لہذا فائدہ نہیں ہے ان کے سامنے مجلس پڑھنے کا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ بدگمانی کا شکار ہو گئے ہو، غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ایسے نہیں ہے، لوگ سمجھدار ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، آپ دوبارہ پڑھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب آ جاؤ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لوگ کیا ہیں. سردیوں کا موسم تھا، یہی آپ جیسا علاقہ تھا، ٹھنڈا، برفانی، اور جنوری دسمبر کا مہینہ، ٹیمپریچر مائنس، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں وہاں پر، اور اس میں اس نے لوگوں کو بلا لیا اور مجلس کرتے ہیں. مجلس میں آ گئے لوگ، اس نے تھوڑی سی مجلس پڑھی، پھر آ گیا مصائب پڑھنے کے لیے، اور مصائب میں اس نے، چونکہ سردی تھی، لوگ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھنڈی مسجد میں، حسینیے میں، اور مائنس ٹیمپریچر میں بیٹھے ہوئے تھے، لرز رہے تھے سردی سے، تو اس نے جو مصائب پڑھا وہ یہ تھا کہ کربلا میں بہت ظلم ہوئے، اور ایک ظلم یہ ہوا کہ وہاں پر سردی انتہائی شدید تھی، اور وہاں پر برف پڑی ہوئی تھی، اور اس برف میں کمبل بھی نہیں تھے، اور آگ بھی نہیں تھی، اور انگیٹھی بھی نہیں تھی، اور کیا، اور لوگ رونے لگے وہاں پر. اس نے مجلس وہیں چھوڑ دی. نیچے آ کے اس کو کہا لو سنو، ابھی دیکھو، ساری زندگی انہوں نے سنا ہے کہ کربلا کا واقعہ گرمیوں میں ہوا ہے، وہاں پیاس تھی، وہاں دھوپ تھی، وہاں شدت تھی. آج میں نے ان کے سامنے سردی کا مصائب پڑھا ہے، یہ اس پر بھی رو پڑے. سوچتے نہیں ہیں یہ، جو آ کے جو بات کرے یہ اسی پہ سر دھنتے ہیں، اسی پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شعر جو پڑھ رہا ہے اور آخر میں یا حسین کہہ رہا ہے، اس نے پہلے کیا کہا ہے. سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے لوگ. وہ قائل ہو گئے، کہا ٹھیک ہے، ایسے میں بالکل تسلیم ہو گیا تیرے سامنے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. ایک شہر میں، پاکستان میں گیا، ایک خاتون، معمر خاتون، ایک مومن تھی، ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا کہ مولانا سے جا کر کہو کہ جب آپ آتے ہو تو لوگ آپ کی مجلس سن کے آپ کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، جب آپ چلے جاتے ہو بعد میں دوسرے آتے ہیں وہ بالکل اس کی الٹ بات کرتے ہیں، اس کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ بزرگوار سے جا کر کہنا کہ یہ ماجرا بڑا پرانا ہے، یہ آج کا نہیں، یہ بڑا پرانا ماجرا ہے، جو آئے اس کو واہ واہ کرنا ہے. سوچتا ہے، سوچنا ہے عزیز من، سوچیں ہم. یوں نہیں ہے کہ ہم دن سارا گسالے کے پاس گزاریں،
دن سارا بچڑے کی عبادت میں گزاریں، دن سارا سامری کی اتباع میں گزاریں، شام کو حسین کی مجلس میں آ کر یا حسین کہہ کے خوش ہو جائیں کہ ہم پیرو حسین ہیں، تو حسین بھی پوچھیں گے کہ بندہ خدا دن تو تجرا سارا بچڑے کے پیچھے گزرا، دن تو سارا عمر تو ساری سامری کے پیچھے گزری، تو شام کو محرم میں آ کر میرا نام لے کر تو سمجھتے تو میرا پیروکار ہے؟ اگر تو میرا پیروکار ہے تو 12 مہینے میرا پیروکار رہے، اگر میرا پیروکار ہے تو گھر میں بھی حسین کا پیروکار ہو، تو دکان پر بھی حسین کا پیروکار ہو، تو تعلیمی ادارے میں بھی حسین کا پیروکار ہو، تو اپنے ادارے میں بھی حسین کا پیروکار ہو، تو اپنے محکمے میں بھی حسین کا پیروکار ہو۔ محکمے میں حسین کی پیروی کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر بھی زیارت کی کتاب کھول کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ پڑھتا رہے، نا، پیروی حسین معنی کیا ہے کہ کس طرح میں حسین کا پیرو تمام عمر میں بنوں۔ حسین فرمائیں گے کہ تو اس ادارے میں کام کر جو نظام امامت نے بنایا ہو، تو اس ادارے میں درس پر جو نظام امامت کے تحت بنا ہو، تو اس منڈی میں تجارت کر جو نظام امامت کے سائے میں چل رہی ہو، تو اس محکمے میں سروس کر جو نظام امامت کے تحت چل رہا ہو، تو اس بینک میں سروس کر جو نظام امامت کے تحت چل رہا ہو، پھر شام کو آ کر یا حسین کے تو حسین کا جواب آئے گا کہ تو ساری عمر اور دن بھر تو میرے نظام کے تحت رہا ہے، اب یا حسین کر رہا ہے، تو میری امت میں سے ہے۔ کہ ہم سامری کے پیچھے بھی چلیں، موسیٰ کے پیچھے بھی چلیں، ہم گوسالوں کے پیچھے بھی چلیں، بچڑوں کے پیچھے بھی چلیں، حسین کے پیچھے بھی چلیں، یا ساری عمر بچڑوں کے پیچھے چل کے مہینے میں سال میں ایک دفعہ حسین کا مہینہ بھی منا لیں ہم اور ہو جائیں حسینی ہم۔ ہمیں فل ٹائم حسینی بننا ہے، فل ٹائم امامی بننا ہے۔ بعض جگہوں پر شاید ابھی زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے، زیادہ سفر طے کرنا پڑے نظام امامت تک پہنچنے کے لیے، لیکن بعض جگہ خدا نے اتنی آمادہ کی ہوئی ہیں نظام امامت تک پہنچنے کے لیے صرف ایک قدم کی ضرورت ہے، صرف ایک قدم کی ضرورت ہے۔ وہ ایرانی اکثر ایسے موقعوں پہ کہتے ہیں ایک یا علی کی ضرورت ہے، ایک یا علی کرو مقصد کو پہنچ جاؤ گے تم، ایک یا علی چاہیے بس اس کے لیے، لیکن ایک یا علی مردانہ، ایک یا علی جوانانا، ایک یا علی جانانا، جانانا یا علی چاہیے، جانانا یا علی۔ سمجھتے ہیں جانانا یا علی کیا ہے؟ جانانا یا علی جس طرح کربلا والوں نے یا علی کہا، یہ جانانا یا علی کہنا ہے۔ کربلا میں سید الشہداء نے بھی شعار دیے، اصحاب سید الشہداء نے شعار دیے، وہ جانانا یا علی کہتے تھے، جان سے یا علی کہتے تھے، پورا تن یا علی کہتا تھا، پورا وجود یا علی کہتا تھا، ہر خلیہ یا علی کہتا تھا، ہر رگ سے یا علی نکلتا تھا، ہر قطرے سے یا علی نکلتا تھا، اور روح سے یا علی نکلتا تھا۔ ایک اس کو کہتے ہیں جانانا یا علی، ایک جانانا یا علی کافی ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ عزیز من،
کتنی خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ خدا نے ہمیں عصر امام خمینی میں پیدا کیا ہے، کتنی خوش قسمت و سعادت مند ہیں ہم لوگ کہ خدا نے ہمیں انقلاب اسلامی کے زمانے میں پیدا کیا ہے، نظام ولایت کا پرچم لہرا کے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام دعائے شریف عرفہ میں پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں، پروردگار تیرا شکر، تو نے حسین کو اس وقت پیدا کیا کہ جب پہلے زمین کو، مدینے کو کفر و شرک سے پاک کر دیا اور پرچم حکومت الہی، پرچم حکومت اسلامی جب لہرایا مدینے میں اور حسین کی ولادت ہوئی. اس نعمت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں. حکومت اسلامی کے سائے میں پیدا ہونا، سید الشہداء معصوم ہے، معصوم جہاں بھی پیدا ہو معصوم، لیکن حکومت اسلامی کے سائے میں پیدا ہونے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم ہر نظام کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ہم ہر سامری کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ہم ہر گسالے کے ساتھ سمجھوتا کر لیں کہ ابھی چلتا ہے، یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہنا کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نامردی ہے، یہ ناجوانی ہے، یہ نوجوانی نہیں، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ نامردی ہے یہ کہنا کہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مکہ میں جہاں بت تھے، حبل و لات و منات، وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے، بت گر سکتے ہیں. اگر مدینہ جہاں پر یہود و نصارہ آباد تھے، وہاں پر اگر اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے تو کیوں، جہاں مومنین ہی مومنین رہتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک جانانا یا علی کی ضرورت ہے. یہ کربلا بار بار جو تکرار ہوتا ہے عاشورا، اور ہمیں حکم ہے کربلا مناؤ، عزاداری مناؤ، یہ اسی لیے ہے کہ ایک جانانا یا حسین کا ہو، ایک جانانا یا علی کا ہو، پھر دیکھو مقصد کتنا قریب آ جاتا ہے. بہت کچھ چاہتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت بہت کم، توفیق ہمیں کم نصیب ہوئی، چار پانچ روزہ، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو تکمیل کر لیں گے ان مطالب کو. آپ غور و فکر و مطالعات اور دیگر منابع سے بہت ساری کیسٹ سیڈیز موجود ہیں جن کے اندر اسی باس کی تکمیل یا اس کے دیگر پہلو موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہوں ان مطالب سے آگاہ ہونا، مشرب ناب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، سی ڈی کیسٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور سورس ہیں آپ کے پاس، کتابیں ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. کہ ہمیں درک کرنا ہے مکتب امامت و مکتب ولایت کو، تاکہ وعدہ خدا پورا ہو ہمارے حق میں. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم زمین کے مستضعفین کو، زمین کے کمزوروں کو، زمین کے محروموں کو، ستم دیدگان کو، ستم رسیدگان کو زمین کا امام بنائیں گے اور انہیں زمین کا وارث بنائیں گے. ستم دیدگان کو پہلے سبق امامت پڑھنا ہوگا. امامت کا سبق جب پڑھیں گے، امامت کی مشق کریں گے اور امامت کے میدان میں اتریں گے، اور خدا ان کو امامت زمین عطا کرے گا انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں خداوند تبارک و تعالی نظام امامت آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ متعارف کروائے، اور آپ کے ہاتھوں سے پروردگار انشاءاللہ یہ وعدہ اپنا آپ کے ہاتھوں سے پورا کرے. کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے ذریعے سے خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے. میں نے بارہا اشارہ کیا ہے کہ ایران و لبنان میں ایک عاشورا سال میں گزرتا تھا، اور اس ایک عاشورا نے نظام ولایت کو برپا کر دیا. امام خمینی ہمیشہ فرماتے تھے، ماں ہرچ داریم از سید الشہداء داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے کربلا کا نتیجہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے عاشورا کا نتیجہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے امام حسین کا صدقہ ہے. امام خمینی فرماتے تھے، میں نے یہ سب کچھ حسین سے سیکھا ہے، سب کچھ حسین سے سیکھا ہے، اور پھر سب کچھ آ کر عمل کیا ہے، اور جو کچھ سید الشہداء نے بتایا تھا ایک ایک کر کے اس کو عمل کیا ہے اور یہ نتیجہ لیا ہے. آپ سعادت مند ہیں آپ تنہا خطہ ہے پاکستان میں کہ جہاں پر دو عاشورہ سال میں منائے جاتے ہیں، جہاں دو عاشورہ منائے جاتے ہوں وہاں تو بہت کچھ کربلا عطا کرتی ہے، کربلا کا دامن بھرا ہوا ہے، کربلا کا دامن مالا مال ہے، کربلا کسی کو محروم نہیں چھوڑتی، کربلا کسی کی مشکل کو مشکل نہیں چھوڑتی، ضرور حل کرتی ہے اگر ہم اپنی مشکل کربلا لے جائیں۔ کربلا لے جا کر یوں نہیں کہ حسین علیہ السلام کو واسطہ دے کر خدا سے کہیں پروردگارہ ہماری یہ مشکل حل کر دے، نہ، کربلا مشکل اس طرح سے حل کرتی ہے، حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لکم فیہا اسوہ، جدھر میں جا رہا ہوں ادھر تم بھی آؤ، میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ، جو میں کر رہا ہوں وہ تم بھی کرو۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر کہتے ہو کہ ہم تھوڑے ہیں تو مجھے دیکھو کہ میرے پاس کتنے ہیں لشکر، کتنا لشکر ہے، 72 آدمی ہے میرے پاس۔ اگر کہتے ہو میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو کچھ بچے تو ہیں، کچھ خواتین تو ہیں آپ کے پاس، کچھ جوان تو ہیں آپ کے پاس، دیکھو میں یہی لے کر میدان میں اتر گیا ہوں، مجھے اسوہ بناؤ، لکم فیہا اسوہ، میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر دیکھو کس طرح میں نے مکتب امامت کو زندہ کیا ہے۔ عزیزان بہت دشوار ہے مارکہ کربلا، لیکن جو ایک دفعہ حسین سے نزدیک ہو جائے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء نے شب عاشور اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے چراغ بجھا کے انہیں کہا تم چلے جاؤ، ایک بھی نہیں اٹھا ان میں سے، بلکہ ان میں سے ظاہراً بریر تھے، بریر اجلی، انہوں نے یہ سن کر، یہ خوشخبری شہادت کی سن کر باہر نکلے اور اپنے ساتھی سے مزاح کیا، اسے برا لگا، کہا کہ آج شب تم مزاق کر رہے ہو۔ بریر نے کہا میں مزاحیہ آدمی نہیں ہوں، لیکن میرے دل میں شہادت کی خبر سن کر ایک سرور پیدا ہوا ہے، میں چاہتا تھا وہ سرور آپ کو بھی منتقل کر دوں، میرے دل میں خوشحالی ہے جب سے میں نے سنا ہے کہ کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ یہ اصحاب تھے سید الشہداء کے، جنہیں سید الشہداء فخر کرتے تھے کہ جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے ایسے کسی کو بھی نہیں دیے۔ امام زمان فرماتے ہیں زاکری نے ذکر حسین کو کہ جب بھی میری جد کا ذکر کرو میری جد کا ودا ضرور پڑھا کرو۔ چار ودا اہل بیت کے ہیں عزیزان، بہت دشوار ودا ہیں، ایک مدینہ سے ودا، روضہ رسول سے ودا، قبر اطہر زہرا سے ودا، بہت دشوار ودا تھا۔ سید الشہداء، سید الشہداء اپنی ماں کی قبر پر گئے، روئے اور اپنی والدہ معظمہ سے اذن مانگا۔ کس چیز کا اذن مانگا؟ کہا اماں جان مجھے اجازت ہے میں آپ کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں آپ کی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں ام کلثوم کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اماں وہ تحریک جو آپ نے شروع کی تھی مدینہ میں، اجازت ہے آپ کی بیٹی اس کو آگے بڑھائے؟ دوسرا ودا، جب سید الشہداء عصر عاشور بیبیوں سے ودا ہو کر مقتل میں گئے۔ تیسرا ودا، جب بیبیاں ودا ہو کر لاشوں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ چوتھا ودا، جب شام کی قید گزار کر کربلا پہنچی اور قبر حسین سے ودا کر کے مدینہ روانہ ہوئے۔ اجرکم ربکم، جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ امام فرماتے ہیں میری جد حسین کو اس طرح رو جس طرح ماں اپنے بچے کو روتی ہے، فریادیں کر کے رویا، فریادیں کر کے رو میری جد۔ بہت سخت عزیزان راہ حسین طے کرنا۔ سید الشہداء جب کربلا میں تنہا رہ گئے، جب سارا لشکر قربان ہو گیا،
جب علمدار بھی چلا گیا، جب اصغر شیرخوار بھی چلا گیا، ایک دفعہ امام تنہا نے، امام وتر الموتور نے کربلا کے صحرا میں کھڑے ہو کر ندا استغاثہ بلند کیا، یا فرسان الحجا، میرے شیروں کہاں گئے ہو، میرے شیروں کہاں سو گئے ہو، اکبر کہاں گئے ہو، عباس کہاں گئے ہو، حبیب کہاں ہو، مسلم کہاں ہو، نافع کہاں ہو، کوئی جواب نہیں آتا. امام گنج شہدا میں چلے جاتے ہیں. گنج شہدا وہ خیمہ ہے جس میں امام صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے. سارے شہدا کی لاشیں گنج شہدا میں تھیں، بس ایک لاش حسین گنج شہدا میں نہیں لائے. وہ کون سی لاش تھی؟ وہ القمہ کے کنارے بازو کٹے ہوئے لاش تھی، وہ عباس علمدار کی لاش تھی. آخری وقت میں عباس نے کہا مولا مجھے خیمے لے، مجھے خیمے لے کر نہ جانا، میں کس منہ سے سکینہ کو منہ دکھاؤں گا، میں تو پانی لینے آیا تھا، مولا مجھے خیمے لے کر نہ جانا. وہ لاش القمہ کے کنارے پڑی رہی، حسین گنج شہدا میں آئے اور آ کر فرمایا میرے شیرو تم یہاں سو رہے ہو، تمہارا مولا تنہا ہو گیا، حسین تنہا ہو گیا، حسین کا کوئی بھی نہیں رہا. حسین خیمے میں آتے ہیں اور آ کر جناب زینب اولیاء سے فرماتے ہیں بہنوں وہ مدینہ میں جو میں نے پرانا لباس دیا تھا وہ ذرا نکال کے مجھے دے دو. جناب زینب اولیاء پرانا لباس نکال کر دیتی ہیں، ساتھ روتی بھی جاتی ہیں اور فرماتی ہیں بھیا کیا آخری وقت آ پہنچا، مجھے بتایا گیا تھا جب حسین پرانا لباس مانگے سمجھ لو واپس نہیں آئے گا. امام فرماتے ہیں بہنوں وہ وقت آ پہنچا ہے، آخری وقت آ پہنچا ہے. سید الشہداء نے وہ لباس لیا اور لباس لے کر اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا، اس کے سوراخ کرنے شروع کر دیے. بی بی حیرت سے پوچھتی ہے بھیا یہ تو پہلے ہی پرانا لباس ہے، یہ تو پوسیدہ لباس ہے، اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنے کے کیا معنی ہے؟ غیورو ذرا سننا، غیرت مندو ذرا سننا، عزادارو ذرا سننا، ماتمیو ذرا سننا، جس غیور امام کو روتے ہو اس امام کی غیرت کو دیکھو وہ کیا فرماتا ہے. بہنوں بڑے کمینے دشمن سے واسطہ پڑا ہے، مجھے معلوم ہے جب یہ مجھے مار دیں گے تو میری لاش کو لوٹ لیں گے، یہ میری لاش کو لوٹ لیں گے، یہ میرا لباس لوٹ لیں گے. میں اس لیے پرانا لباس پہن رہا ہوں، اس لیے اس کو پھاڑ رہا ہوں کہ شاید اس کو پرانا سمجھ کر، اس کو پھٹا ہوا سمجھ کر میرے تن سے نہ اتارے. میں برداشت نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد حسین کا تن عریان ہو جائے. میں تن عریانی پسند نہیں کرتا. لباس پہن لیا، لباس معمولی پہن لیا، جنگی لباس پہن لیا، اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. حسین نے زرہ پہن لی، لباس شہادت پہن لیا اور کیا فرماتے ہیں؟ بہنوں ساری بیویوں کو اکٹھا کرو، ساری خواتین کو اکٹھا کرو، میں ودا ہونا چاہتا ہوں. بیویاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، آ کر حلقہ بناتی ہیں، حلقہ بنا کر حسین کو ودا کرتی ہیں. ایک بی بی پاؤں سے لپٹ جاتی ہے اور فریادیں کرتی ہے بابا نہ جانو جو صبح سے گیا لوٹ کر نہیں آیا. ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، بازو میں بوسہ دیتی ہے، ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، پیشانی میں بوسہ دیتی ہے. حضرت زینب اولیاء، حضرت زینب اولیاء بار بار پڑھ کر حسین کی گردن میں بوسہ دیتی ہے، ایک بوسہ دے کر فرماتی ہے بھیا یہ ماں زہرا کا بوسہ ہے، پھر فرماتی ہے بھیا یہ بابا علی کا بوسہ ہے، پھر فرماتی ہے بھیا یہ نانا رسول کا بوسہ ہے. پھر اس کے بعد جب حسین رخصت ہو جاتے ہیں، ذوالجناح کے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حسین کی تنہائی کا عالم دیکھو، غربت کا عالم دیکھو، کہ وہ وقت تھا کہ جب حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک طرف علی اکبر آ جاتے، ایک طرف عباس آ جاتے، ایک طرف قاسم آ جاتے، کوئی رکاب تھام لیتا، کوئی لگام تھام لیتا، کوئی کندھا پیش کرتا، اپنے مولا کو سوار کرتے۔ آج حسین تنہا، حسین غریب آخری وقت کے لیے سوار ہو رہا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ مولا سوار ہو جاتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ تو بڑا با وفا حیوان ہے، تو صبح سے میرے ساتھ مقتل میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا، تو پیاسا ہے، بس آخری دفعہ حسین کو مقتل لے جا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ امام نے جو گھوڑے کی نگاہوں کو دیکھا، مسلسل زمین پہ دیکھ رہا ہے، امام نے جو نگاہ دیکھی گھوڑے کی قدموں میں، قیامت کا منظر نظر آیا۔ حسین سے زین چھوٹ گئی، حسین زمین پر آ گئے۔ کیا قیامت کا منظر تھا! ایک چھوٹی سی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریادیں کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر مت جانا، میرے بابا کو لے کر نہ جانا، اگر میرے بابا کو لے گیا نعرے فرات پہ لے جانا، میرا بابا پیاسا ہے۔ بچی کیا کہتی ہے؟ میرا بابا خستہ ہے، میرا بابا تھکا ہے، جب اتارنے کا وقت آ جائے تو ذرا نرم زمین پر اتارنا۔ حسین اترے، بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کیا فرمایا؟ میری بیٹی، تیرے رونے کا وقت نہیں آیا، تجھے رونا ہے لیکن کربلا میں نہ رونا۔ کہاں پہ رونا؟ کہاں پہ رونا؟ حسین فرماتے ہیں، میری بیٹی، شام کے زندانوں میں رونا۔ شام کے ویرانوں میں رونا، شام کے درباروں میں رونا، میری بیٹی یہاں نہ رونا۔ بچی کو لے کر جناب زینب الاولیاء کے حوالے کیا اور کیا فرمایا؟ بہنوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا، جب سونے کا وقت آ جائے اسے سینے پہ سلا لینا۔ حسین دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے پہ بیٹھ کر مقتل کی طرف گھوڑے کو ڈالا۔ زینب سلام اللہ علیہا چند قدم ساتھ چلتی ہے، حسین علیہ السلام نے لوٹ کر کہا، زینب خبردار، جب تک حسین زندہ ہے خیمے سے باہر نہ آنا، واپس خیمے چلی جاؤ۔ زینب الاولیاء کیا فرماتی ہے؟ محلن محلا یا ابن زہرا، ارے فاطمہ کے بیٹے، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ذرا آہستہ چلو، مڑ مڑ کے صورت دکھاتے جاؤ، یہ حسین چہرہ دکھاتے جاؤ۔